رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.
ما شاء الله صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یاد لب پر دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا سے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مدنی مکالمہ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں لوٹتا ہوا اور کلام کی برکتیں سمیٹتا ہوا آغاز ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ مکالمہ، جو مطلب جسے ہم گفتگو کہتے ہیں، ان مدنی پھولوں کا تبادلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر کر اپنے ثواب کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ الفاظ کا سننا سنانا، یعنی یہ کہہ دینا یا الفاظ دہرا دینا، یہ بھی نیت نہیں ہوگی جب تک دل میں پکا ارادہ نہیں ہو۔ جب آپ کا دل میں پکا ارادہ ہے، آپ نے ان الفاظ کو دہرایا یا آپ نے سنا، تو آپ کی یہ نیت ہو گئی اور انشاءاللہ عز و جل آپ نیت کے ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ مدنی مکالمہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا، وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح اگر اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا، صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، توبو الی اللہ کہا جائے تو استغفر اللہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک پر نظر کرتے ہوئے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ اور توبہ کی ترغیب دلائی گئی تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الی اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا، جو بیان ہوگا اس پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے اسے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ بزرگوں کے اگر واقعات بیان ہوئے تو انہیں دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا، کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، تو رحمت الہی عز و جل کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل بتفعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکتیں پائیں گے اور ثواب کے مزید حقدار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ٹوٹی پوٹی نیتیں آپ کے سامنے عرض کی، عالم نیت اپنے ایک ایک عمل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نیت سے حصہ عطا فرمائے۔
ایک نیت جو میرے لسن شروع میں کرواتے بھی ہیں حاضرین اور ناظرین دونوں سے، کہ وہ دو زانو ہو کر بیٹھوں گا اول تاخر، تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اگر ممکن ہو تو یہ بھی دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جب وہ سنیں تو اب اس سننے کے دوران جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے غفلت طاری ہو۔
دو زانوں بیٹھ کر آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت تو دے دی سننے کی، لیکن مدنی چینل کے ناظرین ایک تعداد کھانا کھاتے ہوئے بھی سن رہی ہوگی، چلتے آتے جاتے بچے سنبھالتے، اب ایسی بھی تو صورتیں پائی جا رہی ہوں گی۔
ہاں تو جو جیسا سنے گا پھر اس کو ویسا مطلب ملے گا بھی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے گھر کے اندر کوئی شخصیت آ رہی ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، بھائی آج جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا فلاں وی آئی پی
مہمان آ رہے
ہیں، فلاں مہمان آ رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس کے اس دوران ہم بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں، دیکھو بیٹا تنگ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو کہ آپ بیچ میں بولنا شروع کر دو، بالکل خاموشی سے وہاں سائڈ پہ بیٹھنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخصیت سے کچھ فوائد انہوں نے حاصل کرنے، تو ایک روب ہوتا ہے اس کا۔ مدنی چینل پر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل ہمیں فرائض سے بھرپور جو سلسلے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، جہاں مطلب نوافل مستحبات اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ فرض عین جو علوم ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے، اگرچہ یہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ اہل نظر کو تو اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے، کہ حقیقی دولت آخرت کی دولت ہے، اور مدنی چینل الحمدللہ ہمیں آخرت کی دولت دیتا ہے۔ تو آخرت کی دولت ہمیں مل رہی ہے اس کے اندر. تو اب یہ اتنی بڑی دولت مل رہی ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ بچوں پر بلا وجہ بلا حاجت جو ہے نا وہ ان کی طرف لگے رہنا یا آپس میں گفتگو کرتے رہنا یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا کہ جو سننے میں مخل ہو. اگر اس پہ غور کیا جائے نا, ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری مسجد میں روزانہ مغرب کے بعد فیضان سنت کا درس ہوتا ہے, آپ روزانہ اس میں شرکت کرتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے 30 دن ہو گئے ہیں شرکت کرتے ہوئے. غور کریں کہ اگر 30 کے 30 دن آپ نے انہماک اور بالکل توجہ قلب کے ساتھ اس درس کو سنا تو بہت زیادہ نہیں, آپ نے چلیں روزانہ کے ایک ہی مسئلہ توجہ سے سنا جسے یاد بھی رکھا تو مہینے کے 30 مسئلے ذہن میں آپ کے بیٹھ جائیں,
30 مدنی پھول اس کے ذہن میں آ گئے,
30 مدنی پھول یا کوئی بھی 30 مطلب حدیثیں ہو گئی یا کوئی بھی ہو گئی. اسی طرح اس پہ اگر غور کریں نا کہ ہمیں الحمدللہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں یا جنہیں دینی اجتماعات میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو وہ غور کریں کہ اس پہ ہر ایک غور کرے, یہ جو موقع ہے یہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم بھی اس سے شاید مستثنا نہ رکھیں کیونکہ ہم تو بہت زیادہ اس شعبے سے متعلق ہیں. اسی طرح جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول یا دینی شعبے سے متعلق ہیں وہ بہت زیادہ, اور جو کم ہیں انہیں اور زیادہ توجہ سے سننا چاہیے کہ ہمیں مواقع کتنے ملتے ہیں کہ ہم اچھی بات کو حاصل کر لیں یا علم دین کو سیکھ لیں, لیکن بے توجہی کی نحوست کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے.
ہمارے قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کنز الایمان سن لیتے ہیں, اور اس میں جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھنے والی مدنی پھول ہیں, ساری مدنی پھول ہیں اس کے تحت تفسیر میں, تو جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں اس کے چند مدنی پھول عرض کیے جائیں گے, پھر آگے ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کے تحت آگے بڑھیں گے. قاری صاحب نے ہمارے جو تلاوت فرمائی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سے پڑھی, سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے. ترجمہ کنز الایمان یہ ہے, دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے, نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو, یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے, قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں, اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے, اور فرماؤ کہ حقایا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا, اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیزیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. آیت نمبر 78 میں نماز قائم رکھنے کا جو حکم ہوا اس کی تفسیر میں لکھا اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ گئیں, سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک, اور آگے جو صبح کا ذکر ہے اس کے تحت لکھا اس سے نماز فجر مراد ہے. تو اس آیت میں 5 نمازوں کا بیان موجود ہے. مزید قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں نماز کا بیان موجود ہے. صد الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت, یہ دعوت اسلامی کے انشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جلد اول ہے, اس میں 6 حصے ہیں, عقائد سے متعلق, طہارت سے متعلق, نماز کے متعلق, وتر, تراوی, سجدے وغیرہ کا, یعنی آپ سمجھے نماز ہی سے متعلق 4تھا حصہ بھی ہے, زکوٰۃ کا بیان ہے, حج کا بیان ہے. تو یہ 6 حصے, ابتدائی 6 حصوں کو صد الشریعہ بدر الطریقہ نے گویا یوں سمجھے ہر گھر کی ضرورت ارشاد فرمائے کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, یہ ابتدائی معلومات یعنی دین کی وہ ابتدائی معلومات جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اس میں متعدد فرائض علوم ہیں اور پوری کتابی فرائض علوم سے بھرپور یہ حصہ عمومی طور پر بہت زیادہ فرائض سے جن کا تعلق ہو. ہر کسی کا تعلق اجارے سے ضروری نہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد کا ہے. ہر کسی کا تعلق تجارت سے بڑے پیمانے پہ ضروری نہیں, چھوٹے پیمانے پہ بھی اس کے بھی اسے مسائل سیکھنے ہوں گے. آگے میراث کا بھی بیان ہے, دیگر بھی بیان ہے جو بھاری شریعت پہ ملتے ہیں. تو یہ جو ابتدائی چھ حصے ہیں یہ گویا ہر فرد کی ضرورت ہے. تو اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں اس کا مطالعہ فرمائیں. اور یہ مکتبۃ المدینہ نے نا یہ جو ایڈیشن شائع کیا ہے نا اس کا نام ہے جہیزی سائز. تو جہیز میں بھی دینے والا انمول تحفہ یہ بھی ہے, کنز الایمان شریف بھی ہے. تو ہر گھر میں جائے اور ہر مدنی منے مدنی منیوں کے بھی ہاتھ میں آئے. یعنی مدنی منا بھی ہو نا اسے بھی نماز کا مسئلے کا کوئی ہو نا تو یار میں بھاری شریعت میں دیکھ لوں, نماز کے احکام میں دیکھ لوں, امیر علیہ سنت نے کیا لکھا ہے, صد الشریعہ نے کیا لکھا ہے. اس انداز کا ماحول رکھنے کے لیے اس قسم کی کتابیں ہماری گھروں پر ہونی چاہیے. تو اس میں آپ نے ان آیات کی بھی نشاندہی فرمائی, یعنی ان آیات کو بھی نقل فرمایا جس کے اندر نماز کی ضائع کرنے کے حوالے سے, نماز کی حفاظت کے حوالے سے بھی بیان ہے. تو ہم جو نماز کے ہمارا جو موضوع سے متعلق ہے, چونکہ نماز کے حوالے سے بھی متعدد عنوانات قرآن میں دیے گئے, نماز کی حفاظت کا بیان بھی ملا, نماز کے قیام نماز قائم کرنے کے حکم کے بارے میں بھی ارشاد ہوا, اور اسی طرح نماز پڑھنے والوں کی مدح سرائی بھی ہوئی. ساتھ ہی ساتھ نمازوں کے حوالے سے جو ہمارے نفس پر شاخ گزرتا ہے اس کا بیان بھی قرآن نے کیا. اسی طرح نماز ضائع کرنے والوں کا بھی بیان ہوا اور ان ناخلف لوگوں کا بھی بیان ہوا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. انہی میں سے سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, پارہ ایک, یہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور آگے تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے, اور ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے. 45ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. یعنی صدر شریعہ نے جب یہ آیت نقل کی تو آپ فرماتے ہیں نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے, اسے قضا کر کر پڑھنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے. یعنی نماز کے بارے میں جب آپ آیتیں جمع فرما رہے تھے تو ایک بار تو آپ نے یہ بیان کی, اور دوسری بات آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اسے قضا کر کر پڑھنے والوں کے لیے بھی وعید ہے. آپ نے جو آیت نقل کی یہاں پر فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ترجمہ کنز الایمان, تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. اور اس کے تحت آیت کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے مدنی پھول شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ میں جمع کیے, وہ یہ کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں. اور اس پہ چوتھی آیت میں ویل کا تذکرہ ہے. تو صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جہنم میں ایک بیل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے, جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. تو یہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بھی نماز کے قضا کرنے والوں کے لیے وعید موجود ہے.
سے اگر غور بھی کیا جائے نا ہر فرد یہ بات ضرور مانے گا نماز ہے اچھی اور نماز کو پڑھنے والا اچھا ہے اور نماز کو نہ پڑھنا برا ہے. لیکن جب اس پر آتے ہیں کہ یار جب نماز نہ پڑھنا برا ہے نا تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تو اب یہ برا کام کر کے وہ کیا ہو رہا ہے,
مطلب وہ نماز نہ پڑھنے والا بھی برا ہے. یہ ایک عام طور پہ شاید سوچ یہ نہیں پائی جاتی,
یہ نہیں پائی جاتی کہ مطلب ایک یعنی یہ قرآن پاک کے اندر جس طرح بھی آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ نماز کے حوالے سے تذکرہ اتنا زیادہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ایک تو جہاں پر احکام ارشاد فرمائے کہ نماز قائم کرو نماز پڑھو اس کا تذکرہ ایک, پھر دوسرا اس کا ذکر کیا کہ نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا, اس کے فوائد کا تذکرہ ہے، یعنی لالچ دیا گیا کہ نماز یعنی نماز کے فوائد بتائے گئے کہ یہ اس کے فائدے ہیں. اچھا اس طرح نہیں آتے تو اس طرح آ جاؤ کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یوں ہوگا.
حفاظت کرنے کے مطلب احکام بھی بیان کیے گئے، حفاظت کی ترغیب بھی دلائی گئی، پھر نماز قائم کرنے والوں کی مدح سرائی بھی کی گئی، کیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے، حفاظت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طرف نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، آگے جنتوں کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، قرآن و حدیث نے نمازیوں کے لیے جنتوں کی بشارت دی، ساتھ ہی ساتھ اب جو نہیں پڑھتے ان کی وحید آتے ہیں، کتنی مطلب پوری تقسیم کاری کے ساتھ ہر مزاج کے شخص کے لیے، جو نفع سوچتا ہے اس کو نفع کی لالچ دے دی گئی، جو دماغ کو استعمال کرتا ہے یار بس اہمیت ہونی چاہیے ہر چیز کی، وہ کام کرے بھائی تمہارا دماغ جیسا ہے، اس کے لیے حفاظت کا حکم دیا گیا کہ یہ چیز ایسی اس کی حفاظت کی جائے، ایسا انمول خزانہ دے دیا گیا. اور جو شخص تھوڑا خوف کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسی فطرت والے سوچ کا ہے، اس کے لیے اس کے چھوڑنے پر وحیدات بیان کر دی.
یہ خود ہی غور کر لینا، ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ فوائد بتائے گئے، نفع بتایا گیا، فائدہ بتایا گیا کہ یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے، یہ کرو. کہ عام طور پہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک روٹ پہ گاڑی تین گاڑیاں جاتی ہیں، ایک روٹ پہ بھائی یہاں سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تین گاڑیاں جاتی ہیں، ایک گاڑی ہے وہ بہت رک رک کے جاتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ پہنچائے گی 1 گھنٹے کے اندر، اور دوسری ہے وہ 45 منٹ میں پہنچائے گی، تیسری ہے 30 منٹ میں پہنچائے گی، تو فوری جو ہے نا ایک نفع آئے گا، یار یہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ کی بچت ہے یہاں پر، بیٹھ جاؤ بھائی اس کے اوپر.
30 منٹ کی بچت کس کے لیے؟ جو پیسے زیادہ خرچ کرے گا، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے 30 منٹ والی گاڑی کو اختیار کرنا ہے، یہ تو آپ کو مطلب بچہ بچہ جانتا ہے، جو گاڑی 30 منٹ میں پہنچا رہی ہے وہ آپ کی جیب بھی زیادہ ہلکی کرے گی،
جیب بھی زیادہ ہلکی کرے گی،
لیکن تھوڑی جیب بھی ہلکی کرنی پڑے گی نا، تھوڑی کوشش بھی کرنی پڑے گی.
اصل یہی ہے کہ جہاں نفع چاہیے تو تھوڑی سی کوشش بندہ کر لے، نفع مل جائے گا. اب یہاں یہ نماز والا معاملہ ہے، نماز کے فوائد ہر کوئی یعنی مسلمہ فوائد ہیں، ہر مسلمان یہ تو سمجھتا ہے کہ نماز کے فوائد ہیں. اب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کا، یعنی اس کو مانتے ضرور ہیں لیکن اس کو اپنے ذہن پہ جس کو بولتے ہیں نا سوار کر لینا، وہ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ مطلب اس کو مطلب وہ ہو گیا، یہ ہیپاٹائٹس ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے. تو اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پرہیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں وہ پرہیز نہیں کرتے، جو سر پہ سوار کر لیتا ہے وہ پرہیز کر کے اس سے بچ جاتا ہے.
جیسے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی برائی ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور معاشرے میں بھی جیسے کوئی چوراہے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے تو اس کو برا سمجھا جائے گا، اسے سب برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے، کوئی شراب پی رہا ہے تو سب اسے برا بھلا کہیں گے، لیکن وہی چوراہے پہ بیٹھ کے، وہی دفتر میں بیٹھ کے، وہی سب گھر والوں کے سامنے اس نے نماز قضا کر دی تو شاید کوئی بھی اسے برا بھلا نہیں کہے گا. اسی طرح ہم دیکھ لیں تو جیسے پچھلے دنوں نگران شورا نے اس طرح کی گفتگو فرمائی تھی، یاد آ رہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ رشتے کی بات ہوئی، لڑکے کی جب چھان بین کی گئی تو کسی نے بتایا کہ لڑکا صحیح نہیں ہے، تو پوچھا اچھا کیا خرابی ہے، کہا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اچھا نماز نہیں پڑھتا ہے، اور تو کوئی جوا تو نہیں کھیلتا ہے، شراب تو نہیں پیتا نا، اور کوئی کہیں جاتا تو نہیں ہے نا، تو مطلب وہ بتانے والا حیران تھا کہ یار نماز نہیں پڑھنا کوئی عیب ہی نہیں ہے کیا. تو دیکھا جائے تو واقعی میں اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، بچپن سے اس کی بات کانوں میں گونج رہی ہے، نماز 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 نماز، لیکن اگر دیکھا جائے تو آل اوور ہمارے دلوں میں یا ہمارے ذہنوں میں اس کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے کہ معاشرتی طور پہ اگر کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہے تو اس کا کوئی بائیکاٹ ہوگا یا کوئی لان تان کرے گا تاکہ اس ڈر سے کوئی نماز پڑھے.
اب بائیکاٹ کریں گے تو پھر مطلب شاید وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں نا، شاید وہ بائیکاٹ میں آ جائیں گے، اتنی بڑی طبقے کا آپ شاید بائیکاٹ بھی نہ کر پائیں گے.
جیسے جو آپ نے بات کی ہے نا، بات تو یعنی ایک الگ ہی شاید موضوع سے متعلق ہو کہ فی زمانہ جو حالت ہے، یعنی حالت یوں ہے کہ شریعت نے بتایا کہ یہ 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 یہ، یعنی چوری کرنا گناہ ہے اور جوا کھیلنا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. اب یعنی اس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں نا، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چگلی کرنا گناہ ہے، اس سارے گناہ شریعت نے ہمیں بتا دیے، اسلام نے بتا دیے، قرآن و حدیث نے ہمیں کھول کر بتا دیے. اب ہم نے دیکھا اچھا یہ سارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے اچھا اب ये जो गुनाह है ना, ये तो सही गुनाह है, ये सही गुनाह है, इनसे हमने बचना है, और जो ये करेगा ना, हम उसको बुरा बोलेंगे।
असल ना इसमें भी एक बात जो है ना वो आती है माशरे की।
हाँ
आपके माहौल के अंदर अगर मतलब यूँ समझे ना, आपके जामियतुल मदीना में कोई बेनमाजी आपके इल्म में नहीं होगा, और खुदा ना खासा आपके मतलब आप यूँ समझे हमारा तस्वुर नहीं होता तो यहाँ कोई बेनमाजी आएगा और यूँ होगा और इस तरह का हमारा कोई इस्लामी भाई होगा ना, एक माहौल हो गया। यहाँ नमाज ना पढ़ना भी एक अजीब सी बात, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी ऐसी बात अगर कानों में आ जाए तो फिर बड़े अजीब सा महसूस होता है। तो अब इसी तरह बास माहौल के अंदर क्या है, शराब पीने को बहुत मायूब समझा जाता है, वो शराब से बच गए। एक माहौल ये है जहां शराब पीने को मायूब समझा ही नहीं जाता, वो शराब भी पी रहे। तो जुआ शराब मतलब कोई बदकारी या किसी किस्म का कोई गलत काम, हमारा इस वजह से हम उससे हाथ नहीं रोके हुए कि ये गुनाह इससे बचा जाए, इस वजह से कि मुआशरा इस पे लानतान करता है, मुआशरा इसको बुरा समझता है, मेरे मतलब जो मेरे साथ का एक कल्चर है, मेरे साथ का एक माहौल है, इसे बुरा समझता है, लिहाजा मुझे इससे बचना है, ये हमारे यहाँ आम तौर पर जहन पाया जाता है।
इसलिए बचना है कि लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या कहेंगे। मैं आप निगरानी शुरा का बयान सुन लीजिए, लोग क्या कहेंगे, और वहां से मदनी फूल हासिल कीजिए। उमर रदी अल्लाह तआला ने से रिवायत की कि एक साहिब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में सबसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नजदीक महबूब क्या चीज है? फरमाया वक्त में नमाज पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन का सुतून है। यानी इस इबादत की अहमियत इस कदर ज्यादा कि वक्त पर नमाज पढ़ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल को किस कदर महबूब, और फिर जिसने नमाज छोड़ दी उसके बारे में कहा जा रहा है उसका कोई भी दीन नहीं है, यानी नमाज की किस कदर अहमियत है। और हमारे यहाँ इस अहमियत को आम तौर पे मतलब एक तबका अमली तौर पर नहीं समझता, यानी आपको जबानी कलामी मिलेंगे समझने वाले, लेकिन अमली तौर पर हमारा इस जानिब रुझान कम है। जबकि ये नमाज छोड़ देने वाले के लिए जो तस्किरा किया गया कि इसे इसके लिए वेल का जिक्र हुआ कि जिसमें इसको दाखिल किया जाए, उसके बारे में हजरत इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी अली रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं, कहा गया है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है, अगर इसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं। और ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते और वक्त के बाद कज़ा कर कर पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही पर नादिम हो और बारगाहे खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल में तौबा करे। यानी कज़ा कर कर पढ़ने वाला और तौबा ना करने वाला,
ये की वजाहत आप फरमा दें कि कदा करके पढ़ने वाला क्या मतलब?
मतलब कज़ा एक हो गई नमाज, उसके बाद उसने कज़ा पढ़ ली, यानी उस नमाज को वो दोबारा पढ़ लेगा। हमारी एक तादाद तो कज़ा कर लिया पढ़ती नहीं है, यानी आम तौर पर एक जहन क्या पाया जाता है कि भाई वो कजा हो जाती है, अल्लाह ताला मुआफ फरमाने वाला है, बेशक मुआफ करने वाला है, अल्लाह ताला रहीम है, बेशक अल्लाह रहीम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम दिए उन अहकाम पर अमल भी तो करना होगा, यानी गुनाह किया, सजा की, उस सजा के बाद उस सजा के तदारुक, उस सजा को खत्म करने के लिए जो शरीयत मुताहरा ने अहकाम दिए उन अहकाम पर अमल करना होगा। तो हमारे यहाँ आम तौर पर नमाज ना पढ़ने वाले यूं तो कहते हुए सुनाई देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, वो रहमत वाला है, तोबा कबूल करने वाला है, तवाब है, और हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह ताला ही हमारे गुनाहों को बख्शेगा, आप दुआ करें। बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा, अल्लाह ताला गुनाह को बख्शने वाला है, आपने सही कहा, अल्लाह ताला रहीम है, और अल्लाह ताला के फज़ल, अल्लाह ताला का फजल है, उसकी कोई इंतहा नहीं, वो चाहे तो जैसा ही गुनाहगार हो, ईमान की हालत में जहां से रुख्सत हुआ कोई नेकी लेकर ना गया हो, वो ऐसा फजल वाला है कि चाहे तो अपने फजल से उसे दाखिले जन्नत कर दे, वो बहुत फजल वाला है। लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि उस फजल वाले खुदा, उस रहमत वाले खुदा, उस तोबा कबूल करने वाले खुदा की इताअत करें, उसकी इबादत करें, उसके हुजूर सजदा रेज हों और नमाजें अदा करें, اسی فضل والے خدا نے، اسی توبہ قبول کرنے والے خدا نے، اسی رحمت والے خدا نے، اسی رحمان نے، اسی رحیم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم سجدہ ریز ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں طہارت کے ساتھ، ہم استقبال قبلہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہوں گے کہ ہم نماز پنج گانہ ادا کر رہے ہیں، اور جب ہمیں اس کی رحمت پر امید ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بیان کروں، رحمت کے امید کے بارے میں علماء نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ انسان نیک کام کرتا ہے نا، یہ نیک کام کرنے والا اللہ کی رحمت پر حقیقی امید کرنے والا ہے. کیوں؟ نیک کام کرنے والوں کے لیے بشارت دے دی گئی جنت کی، نیک کام فلاں نیک کام کے لیے فلاں حدیث میں یہ فضیلت بیان کی گئی، فلاں نیک کام کرنے والے کے لیے فلاں قرآنی آیت کے اندر یہ اس کا درجہ یا یہ مقام یا جنت کے داخلے کا بیان کر دیا گیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہے کہ میں اپنا ایک ناقص عمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے یہ مقام عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور توبہ پر بھی پورا عمل ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں ہم ساری ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوں گی.
ساتھ یہ بھی ذہن رکھ لینا کہ جہاں یہ جو جملے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشینی یہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ گناہگار بندوں کو اس کے اندر سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ابھی جو آیت کریمہ یہ پڑھی گئی کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم میں ایسی وادی ہے کہ اس کے اندر پہاڑ بھی یہ ڈالے جائیں تو یہ جل جائیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی جہاں توبہ قبول فرمانے والا ہے، جہاں وہ رحیم ہے، تو ساتھ ساتھ وہ قہار و جبار بھی ہے. تو اب ان باتوں کی طرف بھی اگر توجہ رہے نا کہ بندہ رحمت کی امید بھی رکھے اور جہنم کا خوف بھی رکھے، یعنی امید و رجا، رجا اور خوف، امید و خوف، ان دونوں کے درمیان میں جو بندہ رہے نا وہ حقیقی کامیاب ہے.
سبحان اللہ.
صرف امید پہ رہ کے جو ہے وہ بس مجھے جنت ملنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی بخشنا ہے، تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ خوف بھی، بلکہ ایک جگہ تو یوں تو پڑھا گیا تھا کہ امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بخشے گا، اور بہت پیاری بات بولی کہ امید رکھے نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دینے والے جو اعمال ہیں وہ کرے. اب یہ امید رکھ رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے تو گناہ کی تو سزا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بخشا جائے یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن رحمت کی امید رکھے کہ جو نیک کام کر رہا ہے اب وہ امید رکھ رہا ہے. یہ لوگ گناہ گار ہو رہا ہے اور خام خواہ امید رکھ رہا ہے، تو اس طرح کا کہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟
سر دیوار پہ مار کے پھر بولے پھٹے نہیں. یہ تو
بلکہ آپ کی گفتگو سے نا ساری ساری وہ مدنی پھول جو امیر آل سنت نے دیا نا وہ یاد آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھے کہ ایک کو داخل جنت کرے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو کہ ایک کو داخل جہنم کرے گا تو مجھے اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے خوف ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. ایسا مطلب بالکل یوں معاملہ ہو جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام.
کیا بات ہے.
اب آپ کی باتوں سے ماشاءاللہ یہ ذہن بن گیا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، آئندہ قضا نہیں کرنی، مطلب وقت کے اندر اسے پڑھنا ہے جو اس کا طریقہ کار ہے، جماعت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن جو پہلے چھوڑ دیں اب اس کا کیا کریں گے، اور وہ جو چھوٹ گئیں وہ سب معاف ہیں.
اس کے حوالے سے تو مدنی پھول بالکل امیر اہل سنت نے دیے قضا نمازوں کا طریقہ، تو پہلے میرا خیال کلام سن لیتے ہیں، منقبت سن لی جائے، اس کے بعد ہم آگے یہ اپنا سلسلہ لے کر چلتے ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوثِ اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ کے تین رکن ہیں، اعتراف جرم، ندامت، عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کر دینے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا یعنی بعد میں پڑھنا بھی لازم ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تقسیم کو بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا، بھائی آپ کے زمانے کتنے ہیں؟ تین، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہر زمانے میں ایک شرط پائی جائے گی، یعنی ہر مطلب آپ سمجھیے کہ جو ماضی ہے اس میں ایک شرط، حال میں ایک شرط، مستقبل میں ایک شرط۔ ماضی میں جو گناہ ہوا تھا، جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت، تو مطلب آپ بیزار ہیں اس سے۔ حال یعنی پریزنٹ کے اندر، پاسٹ میں جو ہوا اس سے نادم، پریزنٹ میں جو ہوا اس کو چھوڑ دیا ہے، ترک ہے، اب آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور فیوچر میں یعنی آنے والے وقت کے لیے آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ نیت ہو گئی آپ کی، یہ توبہ ہو گئی۔ لیکن توبہ کے لیے جس طرح یہ بیان کیا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان بھی فرمایا، بلکہ آپ سمجھے میں یوں کہہ سکتا ہوں علماء اہل سنت اعلی حضرت کی برکتوں سے ہم تک پہنچاتے ہیں مدنی پھول، تو آپ نے جو بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جس جو قابل تلافی گناہ اس کی تلافی بھی لازم ہے، اس پہ حقوق العباد کی بھی آپ نے تفصیل بیان کی اور دیگر جو جو حقوق بنتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی، اس میں سے یہ نماز کا معاملہ بھی، چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے قضا نماز کا، تو قضا نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی تلافی کی جائے گی، اب اس کو ادا کیا جائے گا تو اس کی تلافی ہو جائے گی، اب اس کو جو ادا کیا جائے گا تو یہاں بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمارے لیے رفق ہے، نرمی ہے، آسانی ہے، آپ یوں سمجھیے، آپ اب آپ کا ذہن اگر بنتا ہے کہ میں قضا نماز پڑھوں گا۔
اچھا، یہاں آپ نے نرمی کی بات کی تو یعنی کچھ اگر اس طرح کی نرمی ہو تو کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے 12 سال وہ نماز کبھی پڑھی نہیں ہے اور اب اس نے نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 سال ہوئے ہیں اس کے اور اس کی عمر 30 سال ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ اب یہ اتنے سالوں کی نمازیں کیا کرے؟ کچھ اس میں آسانیاں ہوں وہ بھی بتا دیں، کوانٹٹی کیا، یہ ساری کچھ نرمیاں، اس طرح کی بھی نرمیاں ہو جائے تو پھر نرمی ہو نا، کچھ اس طرح کا ہو تو بتائیں نا۔
پہلی تو چیز آپ یہ لے لیں کہ آپ یہ جو ہے نا کتاب، پتہ نہیں جو بیان کیا جائے وہ یاد رہے، جو بیان کیا جائے وہ صحیح بھی ہو، اور صحیح شدہ جو بیان ہوا وہ صحیح سمجھ میں بھی آئے، صحیح سمجھ میں بھی آئے تو پھر یاد بھی رہے، یاد بھی رہے پھر اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کنجی بھی دے دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ رکھیے، یہ یوں سمجھیے کہ ہمارے خزانے کی کنجی ہے، بہت عظیم خزانہ ہے نماز، اس کے لیے مطلب سارے مسائل نماز کے میں کہوں اس کے اندر جمع ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، نماز کے انتہائی ضروری اور کثیر مسائل اس کے اندر جمع ہیں یہ شاید میں کہہ سکتا
انشاءاللہ ہوں۔ مطلب بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو، بہرحال ممکن بھی ہے، بہت مشکل ہے، بہت کم مسائل ہے آپ کو پیش اس طرح کہیں گے کہ جو آپ کو اس میں نہ ملے،
مطلب عمومی طور پر ہمیں جن مسائل سے تعلق ہوتا ہے وہ مسائل میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مل جائیں گے،
یہ پڑھ لیں آپ،
آسان سب سے آسان بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے آسان کتاب شاید یہ ہوگی، تقریباً مسائل داخل کر دیا،
اور اس کے علاوہ بھی امیر السنت کا ایک رسالہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، وہ بھی آپ سمجھے اسی سے تعلق رکھتا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں مطلب اس کے ساتھ ہی جمع ہو جائے۔
نجاستوں کا بیان،
جی وہ اصل پہلے نام تھا اس کا نجاستوں کا بیان، اور اس کے بعد مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، پھر اس کے نام کو ترمیم کر دیا گیا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام۔ تو وہ رسالہ اس کو تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ انتہائی معلومات، انتہائی معلومات ہوگی، کپڑے کس طرح پاک کرنے ہیں، کون سی ناپاکی ہے، کون سی چیز غلیظہ ہوتی ہے، خفیفہ ہوتی ہے، غلیظہ کہتے کس کو ہیں، خفیفہ کہتے کس کو ہیں، کیا چیز ہے، کون سی نجاست ہے جس میں وزن کا اختیار ہوگا، اور مطلب بس آپ سمجھے کہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ترین احکام اچھے انداز، دیکھیں ہر عالم نے اچھے ہی انداز سے بیان کیے گئے، آہستہ آہستہ جب مطلب سمجھے وقت گزرتا جاتا ہے، رہنے والوں میں، لوگوں کے بول چال میں، انداز میں تبدیلی آ جاتی ہیں، تو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس وقت کی رائج آسان اردو، سد الشریعہ نے جو بارے شریعت لکھی آپ خود فرماتے ہیں میں نے اتنی آسان کر کے لکھی ہے کہ بچے اور عورتیں پڑھ لیں، اور آج شاید مطلب علماء پڑھ پاتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی علماء سے سیکھ سیکھ کر جو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔
یہ کپڑے پاک کرنے کے طریقے پہ میرا ذہن بن رہا ہے کہ اس پہ عرض کر دوں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایسی نایاب اور مطلب انمول معلومات مدنی چینل کے ناظرین کو ملیں گی، مثال کے طور پر گھر کے اندر بچے کس گھر میں نہیں ہوتے، بچہ پیشاب کرتا ہے،
کارپیٹ پر پیشاب کر دیتا ہے،
قالین گیا، کارپیٹ پہ کر دیا، گدے پہ کر دیا، چادر پہ کر دیا، اب ان کو جو دھونے کا طریقہ یا جو پاک کرنے کا طریقہ آپ نے پکڑا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے کس قرآن و سنت کی یا مطلب کس مطلب کتاب سے پڑھ کے آپ نے کیا ہے کہ یا اپنے اٹکل سے جو ہے نا وہ اس کو آج تک کرتے رہے ہیں،
وہ چھینٹے مار دیے پانی کے،
چھینٹے مار دیے یا چھینٹے نہیں مارے، کپڑا مل دیا، اور جو اگر وہ اتنا سا ناپاک تو اس کو اتنا ناپاک کر دیا، کیا کر دیا، اچھا یہ تو ایک گھر کی، اس کے علاوہ کپڑے ناپاک ہو گئے، واشنگ مشین میں اپنے کپڑے پاک کرنے کیسے کرنے، یہ رسالہ پڑھ لیں، آپ گھر سے نکلے، ہاں انتہائی آسان اردو، آپ گھر سے نکلے، گھر سے نکلے اور ایک کوے نے بیٹ کر دی، اب اس بیٹ کا کیا حکم ہے، اب کیا کریں، تھوڑا آگے کریں چڑیا نے بیٹ کر دی، اب کیا کریں، راہ چلتے ہوئے بائک پاس سے گزری، اس نے جو ہے نا وہ چھینٹے مار دیے، پانی بڑھ گیا، اب کیا کریں، بارش ہوگی، بارش کے پانی سے کپڑے لت پت ہو گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب کیا کریں؟
بس یہ کریں کہ سب سے پہلے رسالہ پکڑ کے رسالے کا مطالعہ کر لیں.
اب رسالہ جب لیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ واقعی جو نا ہمیں، یعنی میں ایک مطلب جو پڑھ چکے ہیں وہ ایک الگ.
میں سمجھتا ہوں اس وقت جوش ایسا ہوگا کہ وہ مدنی چینل کے ناظر سوچ رہے ہوں گے مکتبۃ المدینہ کہاں ہے، بابا جا کے ابھی خرید لوں گا.
سر میں مزید ان کو ایک طرف لا رہا ہوں. آپ نے یہ سنا ضرور ہے کہ نجاست ناپاکی، لیکن یہ کیا ہے؟ کون سی نجاست، کیسی نجاست، کیا اور کتنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی شریعت نے ہمیں سارا بتایا ہے. شریعت اسلامیہ نے صرف ایک پہلو پہ ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری ہمہ جہت ہر پہلو، ہر 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 پہلو پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ نجاست کے حوالے سے مکمل طور پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اب میں معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کروں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نجاست کیا، کیسے، کیوں، میں کیا بولوں، اس کے اقسام بھی ہیں.
آپ قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل، سیکھ ہی جائیں گے، رسالہ حاصل کریں. اگر آپ کے قریب دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پہ جا کر آپ اسے سرچ کریں اور وہاں جا کر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ رسالہ ملے گا. ہم تو اس رسالے پہ چلے گئے جو رسالہ اس کتاب میں نہیں ہے. تو اب اس کتاب کے رسالوں کے بارے میں کیا بیان کروں؟ وضو کا طریقہ بھی، آپ وضو کا طریقہ، اس میں اسراف کا بیان بھی ہے، اور وضو اور سائنس، اس میں وضو کی حکمتوں اور سنت کی حکمت کے متعلق بھی مدنی پھول ہے. غسل کا طریقہ، غسل کا طریقے میں تیمم بھی ہے، اس میں باقاعدہ نہیں لکھا ہوا لیکن تیمم کا پورا باب اس کے اندر موجود ہے. اچھا، پھر فیضان آذان، پھر جواب آذان بھی اس میں مدنی پھول موجود، اقامت کے مدنی پھول بھی موجود. نماز کا طریقہ، پورا عملی طریقہ، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے مکروہات تحریمی، نماز کے مکروہات تنزیہی، نماز کے مفسدات. اللہ، آپ اس کو حاصل کر لیجئے. مسافر کی نماز، میکا یہاں، گھر وہاں، کہاں قصر ہوگی، کہاں قصر نہیں ہوگی، بیرون ملک سفر کرنے والے کب مسافر ہوں گے، کب نہیں ہوں گے، کس شہر میں جائیں گے، شہر شہر سفر کرتے ہیں آپ، تجارتیں کرتے ہیں، نماز قصر کرنا کب ضروری ہوگا، کب ضروری نہیں ہوگا، ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. قضا نماز کا طریقے میں سے ہم نے، آپ سمجھیے کہ ہم نے اس میں ابھی کچھ بیان نہیں کیا، اس میں فدیے کا بیان بھی باقی ہے. نماز کے اندر مطلب سنتوں کی قضا تک کے حوالے سے اس کے اندر احکام بیان کیے گئے، سنت کون سی، سنت کی قضا ہوگی، کس انداز سے ہوگی. نماز جنازہ کا طریقہ، تو نماز جنازہ کے ارکان، نماز جنازہ کی دعائیں کون کون سی، اس کے مدنی پھول، نماز جنازہ کے حوالے سے مدنی پھول. فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ، بلکہ آپ سمجھے تجہیز و تکفین و تدفین کے بھی اس میں مدنی پھول موجود ہیں. یعنی غسل دینا، تغسیل، کفن دینا، تکفین ہو گئی اس کی، اور ساتھ ساتھ اس کا تدفین، اس کا دفن کا طریقے وغیرہ کو بھی بیان کیا گیا اس کے اندر. فاتحہ کا طریقہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ہماری ایک تعداد ہوتی ہے جو مولوی صاحب سے گھر پہ آ جائیے، مولوی صاحب آئیے آج فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ میں قرآن پڑھنا ہے، ہماری ایک تعداد قرآن اور قرآنی دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھ پاتی. یہ تو ہمیں ایک ایک بچے کو آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. ابھی میں مدنی پنسورہ بیان کروں گا تو اس میں بھی بہت سی اہم سی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارا یوں سمجھیے کہ ایک مدنی پھول اہم ترین یہ چل رہا ہے. اگر قضا عمری کا طریقہ بنا، آپ کا ذہن بنا کہ قضا عمری کرنے کا، اور آپ پر قضا عمری زیادہ ہے، تو آپ کو چار طرح کی تخفیف ہے. تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ رعایت کو، چھوٹ کو، آسانی کو. جب آپ پر نمازیں زیادہ ہیں، آپ قضا عمری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک آپشن، ایک آسائش، یعنی ایک آسانی دی گئی شریعت مطالعہ کی طرف سے، یہ آسانی دی گئی اور چار طرح کی تخفیف، چھوٹ اور رعایت دی گئی. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، دو فرض فجر کے، چار ظہر کے، چار عصر کے، تین مغرب اور چار عشاء، اور تین وتر. یعنی ہاں، یہ سنت نفل وغیرہ جو ہے اس کی قضا نہیں کی جائے گی، وتر کی قضا ہوگی، اور جو فرائض ہیں. تو ایک دن کی 20 رکعتوں کی قضا ہے. اب آپ قضا کرنے کی طرف آئے تو یوں قضا عمری میں یوں بھی کر سکتے کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لی، فجر 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 چلتے ہوئے آپ کی پوری فجر مکمل ہوئی، پھر ظہر، اس طرح عصر، مغرب اور عشاء، اور ساری نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک دن میں ایک دن کی قضا کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی انعامات کے حوالے سے مدنی گلدستہ، اس میں مجلس مدنی انعامات کی طرف سے ایک دن میں ساری نمازیں جو قضا پڑھی جاتی ہیں اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا. کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے لوگوں پر یا گھر والوں کو, بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے. مثلا یہ مت کہیے کہ میری آج کی فجر کی نماز قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری کر رہا ہوں وغیرہ, کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے. لہذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں گے. تیسری رکعت جو ہوتی ہے قنوت کی وتر کی, اس کے لیے اب ہم جب قنوت کے اندر جاتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, اب یہ ہاتھ جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو آپ کو اس کا طریقہ وہاں کتاب کے اندر مل جائے گا کہ ہم نے ایک دن کی 20 رکعتیں کس انداز سے قضا پڑھنی ہے اور اس میں گناہ کا اظہار بھی نہ ہو.
کیسے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو کیسے پڑھے؟
مطلب صرف تکبیر کہہ کر ہی آگے پڑھ لے گا,
اس کے بعد ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر.
جی جی, جزاک اللہ خیرا. مثلا سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے. جس پر بکثرت قضا نمازیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں تین تین بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے. یہ تین تین بار جیسے ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں رکوع کی تسبیح سجدے کی تسبیح, یہ ایک ایک بار کہے. مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی رکوع میں پورا پہنچا جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے. یعنی آپ رکوع میں یوں پہنچ چکے ہیں, اب سین یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم جو آپ پڑھیں گے وہ یہاں سے شروع ہوگا اور عظیم کی میم ختم ہوگی تو اب آپ کا سر اٹھنا شروع ہوگا. اس کا عملی طریقہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت نے جو نماز کا عملی طریقہ دکھایا اس کو دیکھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے.
اب کسی کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں ہے کتنے سالوں کی ہیں. جیسے ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے 30 سال کی عمر ہو گئی اب اس نے نمازیں شروع کی ہیں, تو 2 سال کی تو اس نے پڑھی ہیں, 28 سال پچھلے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی کبھی, یا پڑھی تو جمعہ پڑھا یا جمعہ بھی نہیں پڑھا, عید پڑھا, مطلب وہ سمجھے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اب وہ چاہتا ہے پچھلے 28 سالوں کی قضا کرے, تو کیا کچھ آپ نے تخفیف فرمایا, کچھ سالوں کی چھوٹ مل سکتی ہے؟ وہ اتنے سال کی پڑھ لو, اتنے کے نہیں پڑھو, کیا 28 سال کی وہ
کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے, وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم. تو احتیاط اس میں کہ عورت 9 برس کی عمر اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے. اب یہ ہوگا بھی ہجری سن کے اعتبار سے, 35 سال اپنے 36 سال جو عیسوی ہوتے ہیں نا اس میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے. مطلب آپ سمجھیے کہ ہجری سال جو ہے وہ آپ عیسوی 35 سال بنے اور ہجری 36 بنے, 36 سال کی قضا.
اصل میں لکھا بھی کہ احتیاطاً جتنی زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا, یعنی اتنی پڑھ لے کہ اب یعنی اس کو یقین ہو جائے, اس کو یقین کی حد تک ہو جائے کہ اب مجھ پر کوئی قضا نماز نہیں ہے, اتنے وہ جب یہ ذہن بن جائے گا نا جب, تو خود ہی رہنمائی بھی ہو جائے.
مسجد میں جا کے بیٹھ جائے قضا پڑھتا رہے, کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار اگر ارشاد فرماتے ہیں؟
سب سے اچھا تو یہ کہ وہ اگر جس کے پاس وقت ہو اور یہ سب کچھ ہو کرنا, تو اس کو مطلب یوں کرے تو اچھا یہی ہے کہ نوافل کی جگہ جو ہے اور جو سنت غیر موقعہ ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ, یہ میں ترتیب عرض کر دیتا ہوں, اگر اس طرح وہ پڑھ لے تو روزانہ کی 20 رکعت جو یہ نا ایک دن کی, یہ ساتھ ہی یعنی جو نمازیں اس نے پڑھنی ہے نا, تو ہر نماز کے ساتھ اس کی ایک ایک نماز ادا ہوتی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اس کی ابتدا یہ سمجھے کہ اس نے ظہر کی نماز سے کرنی ہے, تو ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں, 4 سنت موقعہ ہیں شروع میں, پھر 4 فرض ہیں, پھر 2 سنتیں ہیں اور 2 آخر میں نفل ہیں, تو جو آخر میں 2 نفل ہیں ان کی جگہ یہ فجر کے 2 فرض قضا پڑھ لے. اس کے بعد آگے بات عصر کی, اب عصر کے اندر ہیں 4 سنت غیر موقعہ ہیں اور 4 فرض ہیں, تو ان 4 سنت غیر موقعہ کی جگہ یہ 4 فرض ظہر کے پڑھ لے, تو اب اس کی فجر اور ظہر ادا ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ آگے مغرب میں, مغرب کے اندر 2 رکعت تین فرض ہیں، دو سنت موقع، دو نفل اور دو رکعت سات عوابین کے، تو گویا کہ چار نفل ہو گئے اور باقی فرائض اور سنت موقع. تو اب جو آخر کے جو چار نفل بنے، دو نفل مغرب کے اور سات دو عوابین کے، ان چار کی جگہ یہ عصر کے چار فرض پڑھ لے، تو اب اس کی تین نمازیں ہو گئیں. اور عشاء کے اندر یہ کرے کہ جو عشاء کے جو پہلے کے چار فرض ہیں، چار فرض سے پہلے چار سنت غیر موقع ہیں، تو ان چار سنت غیر موقع کی جگہ عشاء کے چار فرض قضا پڑھ لے. اب اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد دو سنت موقع ہیں، پھر دو نفل ہیں، ان دو نفل کی جگہ یہ تین رکعت وتر پڑھ لے جس کی قضا ہیں. اس کے بعد پھر تین وتر اور دو نفل ہیں، تو تین وتر تو اس نے پڑھ لی، اور آخر کے جو دو نفل ہیں اس میں یہ تین رکعت مغرب کے فرض ادا کر لے.
یہ سب مشورے ہیں کہ اس طرح یہ مشورے کرے، لیکن اگر کسی اور ترتیب سے بھی پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اپنا پورا چارٹ بنا لیتا ہے، حساب وغیرہ رکھتا ہے کہ میں پوری کر لوں قضا،
یہ ہے کہ جس کو کرنا ہوگا نا انشاءاللہ عزوجل کر لے گا. اور
حساب کیسے لگا، جیسے عمر کا ہم نے، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا 28 سال کی نمازیں ہیں.
ہاں 28 سال میں تو ہو گیا نا، اب 28 سال میں تو ہو گیا، جیسے 12 سال کا اس نے اندازہ لگا لیا کہ 12 سال کی عمر کم سے کم بلوغت کی ہے، تو یہ یوں کر لینا کہ عیسویں کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، تو عیسویں کے جتنے دن بنتے ہیں تو ہر سال میں سے 10-10 مائنس کرے گا نا، تو یہ اس کے ہجری بن جائیں گے، تو یوں وہ 12 سال اس کے یہ ہو جائیں گے. اور اگر ہجری والے 30 سال بن رہے ہیں ٹوٹل، دو سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، باقی رہ گئے 28، 28 میں سے 12 ہم نے مزید مائنس کر دیے، تو یہ رہ گئے اس کے 16 سال. تو 16 سال کی اس نے نمازیں قضا کرنی ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل یہ تو ان کی بات ہے، لیکن مطلب ذہن یہ بنا لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اب تک جو ہو چکا، آئندہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑی پیاری بات بولی کہ وہ نماز کا اس کی جو پابندی اور جو اس کا شوق دیکھا نا، تو بہت رشک آیا اس کو دیکھ کے کہ یار سفر کے اندر ایک سستی ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے، لیکن اس کو سستی اور نظر ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یعنی نماز میں ایسی چستی کہ بس وہ ہوا نماز کا ٹائم، کیا وضو کیا، نماز پڑھ کے آ گیا. تو اس نے ایک جملہ مجھے بولا، اصل میں اس نے جو جملہ بولا تھا نا وہ مجھے بہت متاثر کیا. اس نے بولا میں بھی گیا نماز، وضو کیا، نماز پڑھ کر آ گیا نا. ہاں بولا کیا کر لیا میں نے، کوئی بہت پہاڑ کھود کر آ گیا، کوئی بہت بڑا میں نے کام کر لیا، وضو کیا، کوئی مشکل کام تھا، پانی ڈالا، یہ کھڑا ہوا، وہ نماز پڑھی، آ گیا، بس کیا ہو گیا، یہ کوئی کام ہے؟ وہ کون سا کوئی پہاڑ کھود رہے ہیں یا کون سا گھنٹوں کا کام ہے؟ کیا ہمارے پاس 10 منٹ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے یار؟ ہم ایسے اللہ کے بندے ہیں یار. اس نے بولا آپ، بولا مجھے، میں اس نے خود بتایا، بولا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے کسی نے صرف ایک جملہ بولا تھا، بولا نماز ہے کیا، کیا ہے نماز، کیا کوئی بہت مشکل کام ہے، کیا ہے؟ تو اس نے جو مطلب وہ سمجھ میں آیا نا کہ نماز سے بے شمار فوائد پر مشتمل ایک انمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. نفس و شیطان جو ہمارے دشمن ہیں، یہ دشمنی ہم سے کرتے ہوئے ہمیں صرف سستی دلاتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ وسوسے سے ڈالتے ہیں. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے نماز کو دیکھا جائے تو 2 منٹ کا وضو آپ نے کیا، 3 منٹ میں وضو کر کے، 5 میں 10-12 منٹ کے اندر کیا آپ کے پاس روزانہ یعنی ٹوٹل ٹائم رہ گئے، تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا نماز کا، کیا وہ بھی نہیں ہم نکال سکتے؟
اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ قضا کا بھی طریقہ رکھا ہے. اگر یوں قانون ہوتا کہ جس کی نماز قضا ہو گئی بس اب اس پر سزا ہی ملنی ہے، تو کیا کر لیتا ہے؟ یہ قضا کا قانون اور ہمارے لیے شوٹ کہ جاؤ کاروبار بھی کرو، جاؤ اپنا معاملات بھی چلاؤ، اور اس طرح کچھ نہ کچھ قضا کرتے رہو، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تھا اور کیا ہے؟ اب اسے رحمت نہ کہیں اور یوں سوچتے پھریں کہ اللہ بس معاف کر دے گا، تو یہ تو خامخواہ کی بات ہے جو ایک مسلمان کو نہیں سوچنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، جو چاہے فرمائے. ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم جو ہیں نماز پڑھیں، بلکہ وہ طبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ بندوں سے اس طرح حساب لیا جائے گا کہ وہ سانس لیتے ہیں، ہوا داخل ہوتی ہے اندر اور سانس باہر آتا ہے، ہوا باہر آتی ہے، تو ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ جب تم نے سانس لیا تو کس کے لیے لیا، کیا کر رہے تھے، اور جب ہوا خارج کی تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں تو واقعی اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہی فضل والا ہے, وہی رحمت والا ہے, اسی کی رحمت کی آس ہے کہ انشاءاللہ عزوجل کل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, انہی کے پیچھے انہی کے جھنڈے تلے داخلہ جنت نصیب ہوگا. لیکن انہی کا دیا ہوا یہ عظیم تحفہ اگر ہمارے ساتھ ہوگا اور آہستہ آہستہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہوں گے, نمازوں کی اصلاح کا سلسلہ جاری ہوگا, قضا نمازیں ہم پڑھ رہے ہوں گے, نماز کی تلقین کر رہے ہوں گے, نماز کی درستگی حاصل کر رہے ہوں گے, اس کے مدنی پھول سیکھ رہے ہوں گے, نماز کے مسائل سیکھ رہے ہوں گے, انشاءاللہ عزوجل آہستہ 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 وہ وقت آئے گا کہ ہماری نماز ظاہری آداب میں مزین ہو جائے گی, اور اللہ کا فضل شامل حال رہا تو باطنی آداب بھی ہمیں میسر ہوں گے, اور کل اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ پہنچیں گے اس روایت پر امید کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا, اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نماز کو درست فرمائے, ہمیں اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. آپ اپنی نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے, دیکھیں ہمارے مدنی مکالمے میں عموماً مسائل بیان نہیں ہوتے, آج ضمنی طور پر کچھ مسائل بیان کیے گئے, اصل ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ ہوتا ہے, یعنی کچھ سمجھانا, کچھ مطلب کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ترغیب دلا دی جائے, کچھ اللہ عز و جل کے خوف کی باتیں ہو جائیں اور ہم کسی عمل کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم نے نماز کے حوالے سے یہ کوشش کی اور اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا یہ ہم سوالی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے. اور وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی طرف آئیں, قضا نمازیں کا اہتمام فرمائیں, اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ نے اپنی نیت کی کہ میں آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا, میں نماز ادا کروں گا, اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤں گا, تو دوسروں کی ترغیب کے خاطر آپ اپنے تاثرات بھی مدنی چینل کے نمبر پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے, اور ہم یوں سمجھیے کہ مسجد بھرو تحریک جو ہماری امیر السنت کی مسجد بھرو تحریک ہے, اس کے ادنا خادم کی حیثیت سے نمازوں کے لیے کوششیں کر رہے ہوں. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.
اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے, تیرے عشاق تیرے دیوانے, جانے جانا سلام کہتے ہیں, تیری فرقت میں بے قرار ہیں جو ہجر سے دل فگار ہے جو, تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ سے دل فگار ہے جو, وہ طلبگار دید رو رو کر, وہ طلبگار دید رو رو کر, اے میری جا سلام کہتے, آپ عطار کیوں پریشان ہیں, عاشقوں پر تو وہ آسیوں پر بھی وہ مہربان ہے, خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں
رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ